نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وشهيدنا وتبيبنا وصورنا ووكيلنا ومعيننا وأولانا وملجانا ومأوانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستنكر مستمسكون بحبل غير منفصل. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، گرامی قد حضرات، کل ہم نے امت کی عظیم شخصیت اعد الاصحاب مزج المنبر والمحراب موافق رأيه بالوحي والكتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه عنك ذکر پاک سماعت کیا. اللہ رب العزت اس سننے اور کہنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج جس عظیم ہستی کی یاد میں ہم یہاں پر جمع ہیں، جن کے ذکر خیر کو سننے کے لیے میں اور آپ بیتاب ہیں، میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سے متعلق یقینہ رکھتے ہیں کہ قرب مصطفی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکتوں سے ہر صحابی اپنی فضیلت میں منفرد ہے. ہر ایک کو جزوی فضیلت کسی نہ کسی حساب سے، کسی نہ کسی زاویے سے نصیب ہوئی. پھر تمام صحابہ کے اندر خلفائے راشدین کو سب سے زیادہ فضیلت اور برکتیں حاصل ہوئی. پھر ان چار حضرات کے اندر بھی ہر ایک اپنی فضیلت اور مرتبے میں ہے. اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خلفائے راشدین میں صرف چار نہیں بلکہ میرے آقا امام حسن بھی ہیں. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کا عرصہ 40 سال کا ارشاد فرمایا، اور یہ تمام تمہید جب پوری ہوتی ہے کہ جب حضرت امام حسن نے 6 مہینے کی حکومت فرمانے کے بعد راضی خوشی اتفاق اور مسلمانوں کے مقام اور ان کے معاملات کا خیال کرتے ہوئے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا، اور ان کی کتابوں میں بھی ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت امام حسن نے لکھا کہ میں راضی خوشی اپنی خلافت کا یہ منصب حضرت سیدنا امیر معاویہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ انشاءاللہ سیدنا امام حسن پر جب ہم بات کریں گے تو یہ ساری باتیں وہاں پر آ جائیں گی. اور آپ نے پھر سیدنا امیر معاویہ کی بیعت بھی فرما لی. امام حسین نے اس وقت بیعت نہیں کی، حضرت سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا امام حسن سے کہا کہ حسین بیعت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا جو اس کا مرتبہ ہے اور جو اس کا مقام ہے وہ اسی طرف ہے. لیکن مورخین نے پھر یہ لکھا ہماری ان کتابوں میں، ان کی بھی کتابوں میں، کہ چند مہینوں کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی تھی. خیر، تو ان خلفائے راشدین کے اندر، راشد اور مرشد شخصیات کے اندر بھی ہر ایک کو اپنی طرف سے ایک ایک نسبتیں رہی ہیں. آج جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں وہ اپنی فضیلت میں اس قدر منفرد ہے، ان کی ذات اس کتاب منقبت میں یکتائی کے اس مقام کے اوپر ہے کہ امت محمدی علیہ الصلات والتسلیم علیہ تحیت الصلاۃ ہی نہیں بلکہ حضرت آدم کی امت سے لے کر میرے آقا کی امت تک کسی کو یہ شرف نصیب ہی نہیں ہوا. کیا شرف ہے؟ وہ شرف یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں میرے آقا کی دو لخت جگر آئی ہیں، صاحبزادی آئی ہیں، اور یہ فضیلت ایسی ہے کہ یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، نہ سرکار کی امت میں کسی کو نصیب ہوئی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے تو خیر شادی نہیں فرمائی، اسی طرح حضرت آدم تک اوپر تک چلے جائیں تو کسی کی بھی امت کے اندر یہ شرط کسی کو نصیب نہیں ہوا کہ نبی کی صاحب زادی کسی کے عقد میں آئی ہو اور اس کی تعداد دو کے برابر ہو. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت، حیا اور آپ کی متانت اور آپ کی باطن کی تفہیر پر یہ کلام آخر عشاء فرماتے ہیں، فرمایا کہ لو کان عندی اربعون بنتن لزوجت عثمان بعد اخرى، کہ عثمان بن یہ تو میں نے دو بیٹی تجھے نکاح میں پیش کی ہے، ایک کی وصال کے بعد دوسری، سیدہ رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم. فرمایا یہ جو نکاح میں پیش کی یہ تو دو ہیں، لیکن فرمایا کہ سن لے لو کان عندی اربعون بنتن لزوجت عثمان بعد اخرى، اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد بگڑے میں عثمان کے نکاح میں دے دو. تو یہ آپ ہماری کتابوں میں بھی وہاں پر بھی ہے، یہی حضرت عثمان غنی کی عدالت، شرافت، قبولیت اور استجاب اور مرتضی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی جسے اپنا داماد بنائے اور اپنے لڑکے جگر کو جس کے نکاح میں دے، اس کی شرافت، اس کی دیانت کس قدر خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. میں صرف عنوان کے طور پر اوپر اوپر سے فضیلت کے باب ذکر کرتا ہوں، ورنہ یہ ایک ایک شخصیت انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس پر اگر مہینوں خطاب کیا جائے تو ان کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا کہ جو مواد لکھا گیا ہے اور جو مواد نہیں لکھا گیا اور اہل دل اس کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. لیکن جیسا ہے مدہ اگر اپنے مطالعے کی مثال سے بھی، اپنے مبلغ علم سے بھی اگر یہ دعویٰ کرے تو الحمدللہ ثابت کر سکتا ہے کہ ایک ایک صحابی پر مہینوں خطاب ہو سکتا ہے، بلا مبالغہ روزانہ مہینوں خطاب ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں برکتیں اور فضیلت عطا فرمائی ہے. لیکن وہ جو باطن کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کا تو مقام اور ہے. لیکن میں تحدیث رحمت سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہ ایسی عظیم فضیلت کے بادشاہ ہیں کہ ان پر مجھ جیسا حیث مدابی مہینوں خطاب کر سکتا ہے، تو ایک نشست اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو ہم ان کے کتاب منقبت کے ایک ایک گوشے کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کے منقبت کے گلستان کے ایک ایک پھول کی خوشبو کو محسوس کرتے چلتے ہیں، جہاں پر آپ کے یہ شرف اور مقام ہے کہ آپ کے نکاح میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں آئی ہیں اور وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تطہیر اور پاکیزگی پر، آپ کی شرافت اور نفاست پر، آپ کی دیانت اور کردار پر ایک قطعی جملہ اشارہ فرما لیا کہ میرا عثمان اس قدر پاکیزہ ہے اور میرے خاندان میں شمولیت کے اس قدر حقدار ہے کہ لو کان عندی اربعون بنتن لزوجت عثمان بعد اخرى، کہ اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی اور کوئی نکاح کے لیے پیغام لاتا تو میں عثمان سے زیادہ کسی کو نصیب نہ کرتا اور میں پے در پے اپنی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان ذوالنورین سے کر دیتا. کچھ تو خاصیت ہوگی نا عثمان میں رضی اللہ تعالی. یہ الگ بات ہے کہ میرے آقا نے رکھ دیا ہے، میرے آقا ہی نہیں رکھ دیا ہے، لیکن وہ گوہر کی شرافت، سرکار نے بھی زکیم فرمایا تو دل اور زبان نے وہ کلمات کو کس انداز میں قبول کیا کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرشتہ جملے آپ کے لیے ارشاد فرمائے، دائمی کامیابی اور کامرانی کی سند آپ کو مرحمت فرمائی، رب کریم کی رضا اور اپنی محبت کی سند آپ کو مرحمت فرما دی، فرمایا کہ میرے خانوادے میں اور میرے گھر کے حریم ناز سے اگر کوئی آشنا ہونا چاہتا ہے، عثمان کی فضیلت یہ ہے سنو کہ اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوں گی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دوں گا، ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دوں. تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی پارسائی اور آپ کا مقام. پانچویں نسل سرکار علیہ السلام کے جد کریم میں پانچویں جد اکبر ہیں مناف، کئی رضی اللہ تعالی، بولو رضی اللہ تعالی. کیونکہ نبیوں کا نسب کفر اور شرک سے پاک ہوتا ہے، وہ اس آلودگی میں نہیں ہوتے، وہ اس آلودگی میں نہیں ہوتے. اللہ رب العزت نے انہیں جب بناتا ہے اور نبوت مرحمت فرماتا ہے. ہمارے پڑوسی جس کو فالو کرتے ہیں شبلی نعمانی، وہ اپنی کتاب علم کلام اور کلام میں حضرت امام راغب اصفہانی کا حوالہ دے کر لکھتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی کون ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نبی انسان ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، عورتوں کو نبوت نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے، انسان ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی تبلیغ کے لیے، معاملات کو پہنچانے کے لیے، اس کی باطنی تفہیم کی بنا پر رب کریم اسے چن لیتا ہے، نبوت عطا فرماتا ہے، اور اسے دو قسم کے معجزات دیتا ہے. کتنے قسم کے جی؟ اب دیکھو یہ نبی کی تعریف ہے اور یہ نبی کے شرائط جائز ذکر کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی اس شرط کا انکار کرے پھر کہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں تو ماننے والا ہوگا؟ کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے بھی اس کی بھی شرائط ہے، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا. ایسی گندے کپڑے سے کھڑا ہو گیا، اٹھ گیا، بیٹھ گیا تو یہ نماز ہوگی؟ جب شرط ہی پر نہیں پایا گیا تو مشروط قائم نہیں ہوگا. فات الشرط تو فات المشروط، یہ بڑا مشہور مقولہ ہے اور یہ قاعدہ ہے دراصل کہ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط کا قیام ہی نہیں ہوگا. کیونکہ ایک چیز ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، جب تک یہ شرط نہیں ہوگی آپ نے جانا ہے اپنے منزل مقصود پر، جب تک اسی راستے کو اختیار نہیں کریں گے جو اس مشروط کی طرف شرط کے طور پر ارادہ کرتا ہے تو آپ اس مقصود کی طرف مشروط تک نہیں پہنچ سکتے. تو نبوت کے شرائط میں کیا چیز ہے؟ فرمایا نبوت کے شرائط میں یہ چیز ہے کہ رب کریم اسے دو قسم کے معجزات دیتا ہے. توجہ سنیے، اللہ اسے دو قسم کے، کتنے قسم کے جناب؟ کچھ آپ بھی بولیں، دو قسم کے معجزات. میں بار بار کہتا ہوں آپ کے دور آنے کی محبت اور صاحب جلسے کی عقیدت کی بنا پر میں شام تک ارادہ ہوتا کہ آج گلا اجازت نہیں دے رہا ہے، آج آرام کرتے ہیں اس لیے کہ کل پھر کوئی بڑا دن ہے تو پھر اس میں بولیں گے. لیکن جہاں ٹائم ہوتا ہے پھر آپ کے وقت کا بھی خیال ہوتا ہے، ان کی عقیدت بھی ہوتی ہے، معاملہ سب ہوتے ہیں، میں حاضری خدمت ہو جاتا ہوں. تو آپ بھی کچھ بولیں، میں بھی کچھ بولتا ہوں، تاکہ آپ بولیں تو آپ اپنے آپ کو بھولیں، میں بولوں تو میں اپنے آپ کو بھولوں. تو جہاں میں اپنے آپ کو بھول گیا، آپ اپنے آپ کو بھول گئے، تو پھر مضامین تو عرش کا طواف کریں گے. یہ گلے کی کیا بات ہے اور صحت کی کیا بات ہے؟ کیونکہ بات دل سے کب نکلتی ہے؟ جب بندہ اپنا نام بھولتا ہے، اپنی ذات کو بھولتا ہے، اپنی آقاؤں کو یاد کرتا ہے. جب توجہ اس کی آقاؤں کی طرف ہو جاتی ہے اور توجہ اس کی دوسری طرف ہو جاتی ہے اور توجہ اس کے اپنے آپ سے ہٹ کر اپنے مقصود حقیقی کی طرف، اپنے مقصود اصلی کی طرف مرتکز ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، مرکوز ہو جاتی ہے، تو پھر شان کیا ہوتی ہے؟ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگوش خزانہ. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کہ حضور، توجہ اگر ہٹ جائے تو سر بھی کٹ جاتا ہے، تو اس کا بھی درد محسوس نہیں ہوتا. کیونکہ محسوس احساس تو جب بیدار ہوتا ہے، اگر آپ کو بے ہوش کر دیا، آپریشن میں مریض کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اس کے احساس معطل ہو جاتے ہیں، احساس معطل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے جسم کو کاٹ دیا جاتا ہے، سب کچھ کر دیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کو. لیکن جیسے وہ دوائی کا نشہ اترتا ہے اور اس کے اوسان اور احساس دوبارہ مطلع ہو جاتے ہیں، برقرار ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، پھر اسے زخموں کا درد محسوس ہوتا ہے. تو جہاں بندہ اپنے آپ کو بھولتا ہے، جہاں وہ اپنے احساس کی فضا سے اٹھ کر روحانی پرواز سے پر لگا کر مرد ہوتا ہے آقاؤں کی طرف، پھر کچھ بھی اس کے ساتھ ہو جائے خبر نہیں ہوتی ہے. جس طرح کے زنانہ نے مصر کو انگلی کٹنے کی خبر نہیں ہے، اور جس طرح فاروق اعظم کو گردن کٹانے کی خبر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حسن یوسف میں ہی نام محمد پر ہے. اللہ رب العزت اس رفتار جو ہمارے اسلاف جس رفتار پر ہے، ان کے صدقے اللہ رب العزت چند نقوش کی بھیک ہم گناہگاروں کو بھی نصیب فرما. حضرت گرامی دیکھیے، نبی انسان ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے نبوت سے آرستہ کرتا ہے. ایک ہی نہیں، علامہ تفزانی علیہ رحمت، میر شریف الدین جریانی، علامہ غزالی علیہ رحمت، علامہ امام راغب اصفہانی علیہ رحمت، کتنے بزرگوں کا نام لوں. سنیے، متکلمین کا مکمل اجماعی عقیدہ یہ ہے نبوت کی تعریف کے تحت کہ رب کریم، اس میں شافعی حنفی کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں اختلاف صحیح مذہب اور بد مذہب کا ہے. اس میں شافعی حنفی والا اختلاف نہیں ہے، اس میں اختلاف صحیح مذہب اور بد مذہب کا ہے. صحیح مذہب علماء کیا تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نبی کو اللہ رب العزت
ہر رضائل اور ہر وہ چیز جس سے غیر کو نفرت پیدا ہو اس سے پاک صاف کر کے پیدا کرتا ہے. اس لیے علماء نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اس قول کا انکار کیا کہ آپ کا جسم سڑ گیا اور کیڑے زمین سے گرتے رہے. فرمایا کہ نہیں, اللہ رب العزت حضرات انبیاء اکرام کو ایسی خصلتیں ایسے معاملات دیتا ہی نہیں ہے کہ جس سے لوگوں سے آر کھائیں اور چلے جائیں. بہت سے لوگوں نے کہا جی اب امتحان ہے ابتلا ہے, ہم نے کہا کچھ بھی ہے, ہماری عقل اس شے کو نہیں لیتی ہے. ہاں وہ مرض کسی اور شے کا تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ متعدی ہو کہ لوگ جس سے گھن کھائے. نبی کی ذات ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس سے لوگ گھن کھا کر اسے نفرت کریں. فرمایا کہ اس کو اللہ ہر رذائل سے پاک رکھتا ہے اور ہر رذیل فعل سے پاک رکھتا ہے. نہ اس کے وجود سے کوئی رذالت ظاہر ہوتی ہے نہ اس کے نسب سے کوئی رذالت ظاہر ہوتی ہے. یہ تمام متکلمین لکھتے ہیں. سنیے, فرمایا کہ نبی کو دو قسم کے معجزات دیے جاتے ہیں, شرائط ہیں. ایک معجزہ وہ جو اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے, دوسرا معجزہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے نسب کا. نسب کا معجزہ کیا؟ معجزہ کہتے ہیں عاجز بنانے والی شے, اگر اس سے اس کو ماخذ کیا جائے. اور امام سیوطی نے یہی تعریف اس کی ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہونے والا خارق عادت خلاف عادت وہ کام کہ جس کی نظیر لانے سے نبی کا دشمن عاجز ہو جائے. نبی کے ہاتھ آسان کر دو, نبی کے ہاتھ پر خدا اپنی قدرت کے مظاہر ایسے ظاہر کر دیتا ہے, نبی اپنے ہاتھوں سے ایسے کام کر کے دکھا دیتا ہے, اپنے اعضاء سے ایسے کام کر کے دکھا دیتا ہے جس کی نظیر مثال تمثیل لانے سے نبی کا دشمن عاجز ہو جاتا ہے اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا. یہ کرتا ہے تو اندر سے یہ گوشت کا لوتھڑا بھی کہتا ہے کہ یہ نبی ہے اس لیے کر سکتا ہے, یہ نبی ہے اس لیے کر سکتا ہے. تو نبی کو اللہ دو قسم کے معجزے دیتا ہے. میرے آقا کے اہل بیت کا مقام بھی آپ یہاں دیکھیں گے. فرمایا دو قسم کا معجزہ کیسے؟ فرمایا ایک اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا اس کے نسب کا معجزہ. ہاتھ سے جو عمل ظاہر ہوا اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا کیونکہ معجزہ ہے نا. تو جو ہاتھ سے خلاف عادت کام ظاہر ہوا اس کی نظیر لانے سے پوری دنیا عاجز, تو نسب بھی تو معجزہ ہے. تو فرمایا نسب بھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی کے والدین اور گھرانے کی طرح ساری دنیا ایسا گھرانہ لانے سے بھی عاجز, کہ جیسا نبی کا گھرانہ ہے ایسا گھرانہ لانے سے بھی ساری دنیا عاجز ہے. اور جیسا نبی کے ہاتھ پر فعل ہوتا ہے ایسے فعل کی تمثیل لانے سے بھی دنیا عاجز ہے. پتا چلا کہ جب نبی کے گھرانے میں شرک اور کفر کی بات ہو تو یہ حقارت کی بات ہے, نبی کے لیے خود ندامت اور شرمندگی کی بات ہے کہ جس کافر کو میں بلا رہا ہوں تو نبی مطمئن ہو کر اس کو تبلیغ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کے دل میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر اس کو شرک سے جدا کروا رہا ہوں, بت کے سامنے سے اس کی زمین کو کھینچ کر خدا کے سامنے لے جا رہا ہوں, تو کبھی کھڑے ہو کر مجھے بھی تو کہہ سکتا ہے کہ آپ کے باپ بھی تو یہ کیا کرتے تھے, آپ کے باپ بھی یہ کیا کرتے تھے, آپ کے دادا بھی یہ کیا کرتے تھے. تو یہ چیز نبی کی ہتک ہوگی, نبی کی نبوت کی ہتک ہوگی, اس کی شرمندگی ہوگی. اور تمام متکلمین نے یہ بات لکھی ہے کہ رب کریم نہ اس کے نسب میں کوئی ایسی شے لگتا ہے, نہ اس کے جسم سے صادر ہونے والے معمول میں کوئی ایسی شے لگتا ہے جس سے نبی کو سر جھکانا پڑے, ندامت ہو, شرمندگی ہو. اس کے ہاتھ جو جاری ہو وہ بھی رب کا معجزہ, اس کے والدین جو ہو وہ بھی رب کا معجزہ. تو اب جو سرکار کے والدین کو مسلمان نہ مانے, معاذ اللہ, پتہ نہیں کس چیز کا گوشت کھا لیتے ہیں جو زبانیں پھر ایسی بولنا شروع کر دیتی ہے. دراصل غذا حلال کھانے سے غذا, پڑھیے اس کی روحانیت کیا. اللہ نے فرمایا یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ, کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں کھائے؟ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کھا یہ نہیں کھا, کبھی سوچا کیوں نہیں کھا؟ اٹھا کر دیکھیے, صوفیہ کے پاس جائیں, آج سائنس بھی اس ریسرچ پہ پہنچ رہی ہے کہ دراصل اللہ رب العزت نے انسان کو ان غذا انسان کی تجویز فرمائی اور اس کی وصیت و نصیحت فرمائی کہ جو انسان کو رب سے باغی نہیں کرتی, انسان کو رب سے, انسان کو جانور بننے پر برنگیختہ نہیں کرتی, انسان کو جانور بننے کی طرف پھیرتی نہیں, لیکن جو حرام اشیاء ہے, توجہ چاہوں گا, جو حرام اشیاء ہے اس کی فطرت میں اس کے رگو پے میں بغاوت ہے, چاہے خنزیر ہو, بندر ہو, کتا ہو, یہ جو حرام اشیاء ہے, خمار ہو, یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ یہ حرام اشیاء ہے. کسی کے اندر کسالت ہے, بے وقوفی ہے, غبات ہے, کسی کے اندر فحاشی ہے, بے حیائی ہے, کسی کے اندر بغاوت ہے. تو رب کریم نے, کیونکہ بندہ جو خوراک کھاتا ہے اسی سے خون بنتا ہے, جسم کا جسہ بنتا ہے, اور جو چیز دل میں جائے گی دل کو جو چیز چارج کرے گی تو دل کو جیسی غذا ملے گی دل ویسی باتیں کرے گا. درود پاک پڑھیے گا.
اس لیے کہتے ہیں صوفیوں کے پاس بیٹھنا چاہیے.
بولو سبحان اللہ.
کیونکہ دل کی دنیا صوفیہ جانتے ہیں, ان کی نظریں جسے پر نہیں ہوتی دل پر ہوتی ہے. اس لیے کامیابیوں میں امام غزالی نے اپنی آخری عمر تک مناظرے کیے, مباحثے کیے عیسائیوں کے خلاف, یہودیوں کے خلاف, تھک گئے. پھر کہاں ہے صوفیت کی طرف. تو فرمایا کہ جب تک میں اس طرف تھا تو اپنے علم کو بھی بھول گیا تھا. پھر آخری وصیت میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماننے والوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ علم شریعت حاصل کرو, حلال حرام کو سمجھو, اور صوفیت کو اپنے اوپر ڈال لو. اسی میں نجات ہے, دنیا میں بھی عافیت ہے, آخرت میں بھی عافیت ہے. غوث اعظم کتنے بڑے مناظر تھے, ان کی طرح منسوب غنیۃ الطالبین اگر آپ دیکھ لیں, یہ دیگر اور کتابیں دیکھیں, کوفہ بصرہ کے بڑے بڑے شیعوں سے مناظرے کیے, خود بہت بڑے عالم. لیکن شیخ شہاب الدین سہروردی, بولیے سبحان اللہ. سنیے, تمہاری زبانیں سبحان اللہ سے خاموش نہیں ہونی چاہیے. میں نے سبحان اللہ کا راز کل آپ کو بتایا تھا کہ جس بزرگ کا نام لیں گے اس پر سبحان اللہ آپ کہیں گے تو یہ ثواب ان کی روح کو پہنچے گا. اور صوفیہ کہتے ہیں یہ ثواب جو نام لے لے کے پہنچایا جاتا ہے تو یہ فل مدبرات امرہ. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بعض فرشتوں کو روح قبض کرنے پر لگایا ہے, بعض فرشتوں کو بادل لانے پر لگایا ہے, بعض فرشتوں کو بارش برسانے پر لگایا, بعض فرشتوں کو دانا اگانے پر لگایا, بعض فرشتوں کو دانے میں رس ڈالنے کے لیے بنایا, بعض فرشتوں کو اس میں سے دانے کے رس میں جو خرابی ہے اس کو دور کرنے والا بنایا, بعض فرشتوں کو سمندر پر نافذ کیا. یعنی دنیا کا پورا نظام بلا تشبیہ, جس طرح ایک فیکٹری بنا کر مینیجر کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اب تو سنبھال تیرے سے حساب لیتے رہیں گے, تو سنبھال تیرے سے حساب لیتے رہیں گے. بلا تشبیہ بلا تمثیل کارخانہ دنیا کو رب کریم نے بنا کر فرشتوں کے سپرد کیا, فرمایا کہ اس کا نظام چلاؤ, یہ ہوا لائے گا, یہ بارش برسائے گا, سردا اگائے گا. ساری تفاصیل کی کتابوں میں اس آیت کریمہ کے تحت فل مدبرات امرہ فرمایا فرشتے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ فرشتہ رسول سے افضل انسان رسول ہے, ٹھیک ہے. متقی فرشتے سے جو ان سے نیچے درجے پر ہے اس سے اولیاء اور صحابہ افضل ہیں, اور عام فرشتے افضل ہیں اس مسلمان سے جو فاسق ہے, خدا کی نافرمانی کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, خدا کی نافرمانی کرتا تو اس سے وہ فرشتہ افضل ہے. لیکن حقیقت یہ کہ انسان فرشتے سے افضل ہے, انسان فرشتے سے. ایک بات چلی تو جملہ کہہ دوں, لوگ کہتے ہیں یہ لوگ زور لگاتے ہیں اس بات پر, اس بات پر زور لگاتے ہیں کہ جناب نور سرکار کو کہتے ہیں, حالانکہ نوروں نے تو آدم کو سجدہ کر دیا تھا, تو یہ تو نبی کی گستاخی ہو گئی, تم نے نور کہہ دیا رسول اللہ کو, تو نور نے تو بشر کو سجدہ کیا تھا, پتا چلا نور مبسوط ہوا اور بشر افضل ہوا. میں نے کہا سنو, تمہیں کس نے کام سرکار کو صرف نور مانتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں جو سرکار کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے, لیکن جو اپنی طرح مانے وہ خارجی ہے. نبی بشر تو ہیں لیکن ایسے نہیں جن کی تفصیل لا سکے. اس جھوٹ کا اظہار سن لو اہل سنت کے پلیٹ فارم سے. میرے امام نے, ہمارے تمام علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے, قرآن یہ بات کہتا ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے, نبی بشر ہوتا ہے, لیکن ایسا بشر ہوتا ہے کہ ساری بشریت فیض لینے میں اس کی بھرپور ہمت ہوتی ہے, اس کی نظیر نہیں لائے گئے. نبی, ہم ایسے بشر ہیں کہ دوپہر کا کھانا نہ کھائے تو شام کو ٹانگیں ہلنے لگ جاتی ہیں. میرے آقا نے نہ سحری کی نہ افطار کیا, پھر سحری نہیں کی پھر افطار نہیں کیا, پھر سحری نہیں کی پھر افطار نہیں کیا, پھر سحری نہیں کی پھر افطار نہیں کیا, تو بس یہی سبحان اللہ. یہ سومے مثال مسلم شریف بخاری شریف تمام میں موجود ہے. صحابہ نے دیکھا سرکار نے سحری کرتے نہ افطار کرتے, صحابہ بھی بشر میرے آقا بھی بشر, انہوں نے کہا جی چلو ہم بھی چھوڑتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. سحری چھوڑی, افطار چھوڑا, دوسرے دن ہی منہ پیلا پڑ گیا, گرمی, حضور کی محبت پہ سب کیا, عقیدت میں کیا. اس ادا کو بھی سلام ہے کہ جناب کون غذا چھوڑتا ہے, غذا محبوب ہے لیکن اس سے غذا محبوب ہے, لیکن جس محبوب کی مرہون منت یہ ہو جائے بندے کی توجہ جسم کی غذا سے روح کی طرف چلی جائے, بندے کی توجہ جسم کی غذا کی بجائے روح کی غذا کی طرف چلے جائے, تو وہ بشریت سے اٹھ کر ولایت کے درجے میں پہنچتا ہے.
اور جب تک وہ بشریت کی غذا میں لگا رہتا ہے تو داڑھی گزبر ہو جاتی ہے لیکن کچھ نہیں سمجھتا. جب جسم غالب آ جاتا ہے روح کے اوپر, یہی صوفیت ہے, جب جسم غالب آ جاتا ہے روح پر تو بندہ بد مذہب ہو جاتا ہے, اور جب روح غالب آ جاتی ہے جسم کے اوپر تو پھر وہ پرواز کرتا ہے, پھر وہ پرواز کرتا ہے. تو صحابہ کرام جسم کی غذا کے حوث میں نہیں تھے, وہ روح کی غذا جاتے تھے, اور روح کی غذا جارت مصطفیٰ سرکار کے فرامین پر عمل ہے. کہ سرکار کو دیکھا کہ سرکار کھانا کھائیں تو خود کھاتے ہیں, سرکار نہیں کھائیں تو چھوڑ دیا, چھوڑ دیا. ان کا کھانا بھی سرکار کے لیے تھا, نہ کھانا بھی سرکار کے لیے تھا. اور میں کہتا ہوں کہ ان کا تو جسم ہی فنا تھا, وہ کھانا بھی روح کے لیے تھا, چھوڑنا بھی روح کے لیے تھا. وہ تو لطافت کے مقام پر پہنچ چکے تھے, وہ کھانا بھی روح کے لیے تھا, ورنہ یہ چمڑے کا کان ایک کلو میٹر کی بات نہیں سن سکتا. سیدنا فاروق اعظم کی آنکھیں اور یہ کان 1500 میل کو سن رہے ہیں. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا تیرا چمڑے کا کان ہے اور تیرے چمڑے کے کان نے غلبہ کر لیا ہے روح کے اوپر. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہماری روح نے غلبہ کر دیا ہے ہمارے بشری جسے پر. تو جب بشری جسے پر روح کا غلبہ ہو جاتا ہے تو جسم سواری بن جاتا ہے اور روح سوار ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے مسافتیں ختم ہو جاتی ہیں, ایک جگہ ہو کر 70 جگہ پہنچ جاتی ہے. وہ بھی نہیں سمجھ سکتا, قلندر سمجھ جاتے ہیں اس بات. یہ وہ چیزیں ہیں اللہ اکبر جو اللہ رب العزت اولیاء کاملین کو عطا فرماتا ہے, اور یہ ولایت کا مغز ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ولایت کا مغز ہے. ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو اس مرتبے پر پہنچتا ہے جو اپنے جسم پر اپنی روح کو فوقیت دیتا ہے, جو اپنے جسم پر اپنی روح کو فوقیت دیتا ہے. سرکار کو نہیں فرمایا ایک سال نہیں کھایا, نفس نے کہا پانی پی تو کہا پانی بھی چھوڑ دیا, مر جاؤں تو مر جاؤں, ذکر میں کثرت کی. رب نے خود کہا کھا لے محبوب, فرمایا جب میرے رب نے کہا کھا تو میں نے کھایا, جب رب نے کہا پی تو میں نے پیا. لیکن یہ مرتبہ ملتا کیسے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں سید صاحب ان لوگ تو ہاتھ چنتے رہیں گے, کیا فائدہ ہے؟ عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ تو چنتے رہیں گے لوگ. 32 سال سے زیادہ جنگلوں میں گزارا کیا, کھانے کو ترک کیا, دنیا کی لذت کو ترک کیا, پتے کھائے, پتے درختوں کے پتے کھائے. سرکار غوث اعظم نے آج جب دوران خطاب اپنے چہرے مقدس کو, زمین مقدس کو اوپر کرتے تو یہاں سے ہریالی ظاہر ہوا کرتی تھی گلے کے اوپر, یعنی اتنا سبزہ کھایا تھا, یعنی اتنے عرصے آپ نے سبزہ کھایا تھا کہ یہ حال ہو گیا تھا. اور کہے کہ میں غوث اعظم سے 8 درجہ اوپر. میں نے کہا چلو اے قلب احمر, یہ سرکار غوث اعظم ہے, ان کو غوثیت نسب کی وجہ سے تو ملی ہے لیکن خدا کو عمل سے بھی راضی کیا ہے, عمل سے بھی راضی کیا ہے. چھوڑ دیا سال کے لیے کھانا, تیرا پیر چھوڑ کے تو بتائے. وہ تو کہتا دل صاف کرتا ہوں. بولے حضرت ہوتا نہیں, کہا جیب موٹی ہے تو کیسے ہوگا, پہلے جیب صاف تو پھر دل صاف, اور جیب ہوتی دل کے اوپر ہے, تو جب تک دل جیب صاف نہیں ہوگی تو دل کیسے صاف ہوگا. لیکن دنیا کا نظام چل اس لیے رہا ہے کہ سیدنا غوث اعظم کی سچی جانشین آج بھی موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. اچھے برے ہر جگہ پر ہوتے ہیں, اچھوں کا لبادہ اوڑا جاتا ہے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس اچھائی کو دیکھیں کہ اگر وہ بزرگوں کی نقش قدم پر چل رہا ہے تو وہ ہمارا آقا ہے, اگر بزرگوں کے قدم پر نہیں چل رہا ہے تو ہمیں کسی کو ٹھیلا لگا کر ہول سیل کا مارکیٹ نہیں لگانا ہے پیروں کا. یہاں ہول سیل کے مارکیٹ میں پیر بکتے ہیں, وہاں 4 روپے کے, یہاں 1 روپے کا, 3 روپے شارٹ پہ بکتے ہیں. تو ہمیں ہول سیل کے مارکیٹ نہیں لگانا ہے, عامی لوگ کے آج کل مارکیٹ لگے ہوئے, ہول سیل کا مارکیٹ نہیں لگانا, ہم نے بزرگوں کی نسبت دیکھنی ہے, بزرگوں کی نسبت دیکھنی. حضرت گرامی میں یہاں سے اس حوالے سے اپنی گفتگو کو پھر پیچھے کی طرف لے جاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ نبی کو 2 قسم کے معجزے دیے جاتے ہیں, ایک جو اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے, ایک جو اس کے نسب میں ہوتا ہے. نسب بھی معجزہ اور جو ہاتھ پر ظاہر ہوا وہ بھی معجزہ. معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کے دلیل, جس کی مثال لانے سے, جس جیسا لانے سے دنیا عاجز ہو جائے. تو نبی کے ہاتھ سے جو ظاہر ہوا ایسا کوئی کر نہیں سکتا, تو میرے آقا کے گھرانے جیسا بھی کوئی لا نہیں سکتا, سیدنا عبداللہ جیسا باپ بھی کوئی نہیں لا سکتا. بولو سبحان اللہ. وہ سیدہ آمینہ جیسی ماں بھی کوئی نہیں لا سکتا, سیدنا عبد المطلب جیسا دادا بھی کوئی نہیں لا سکتا, سیدنا ملاد جیسا دادا بھی کوئی نہیں لا سکتا. تو یہ سرکار کا خاندان ہے. جو سرکار کے والدین کو مومن نہ سمجھے وہ نبوت کا منکر ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب جذبات میں کہہ دیا, میں نے کہا نہیں سمجھا تو نے, میں کہتا ہوں وہ نبوت کا منکر ہے. کہا کس طرح؟ میں نے کہا دیکھو یہاں پر وضاحت سارے لوگوں نے کی ہے, یہاں تک کہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں کلام کے اندر علامہ سفزانی جس طرح میں نے حوالے سارے پیش کیے, انہوں نے لکھا کہ نبی کو اللہ رب العزت ایسی رضی عادوں سے تو دور رکھتا ہے جس سے نبی کو کہیں شرمندگی محسوس ہو، ہتک محسوس ہو، اس کو جھکنا پڑے. فرمایا اس کے ہاتھ پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہوتی ہے، اس کا جو نسب ہوتا ہے وہ بھی بے نظیر و بے مثال ہوتا ہے، اس کے نظیر بھی کوئی لا نہیں سکتا. تو یہ نبوت کے شرائط ہیں میرے دوستو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم پر سب سے پہلے یہ شرطیں بنتی ہیں جب دوبارہ کلمہ پڑھیں گے، کیونکہ ایک دفعہ کلمہ کسی نے پڑھ لیا وہ تو مومن ہو گیا، مومن ہو گیا، لیکن اب کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ کہ تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھے. اب جب دوسرے دفعہ کلمہ پڑھے گا، اس کی تجدید کرے گا، تو اس شرط کے تحت اس کو کرنا پڑے گا. اور کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے معجزے کا انکار کرے، اس نے نبی کو نہیں مانا، تو جو سرکار کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی اشیاء اور معجزے کا مذاق اڑائے، جب وہ نبی کا منکر ہے، تو جو سرکار کے خاندان نے شرک اور کفر کی باتیں کرے تو وہ نبی کا منکر کیسے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے سرکار کے والدین کریمین یہاں تک کہ حضرت آدم تک ان میں کفر کی آمیزش نہیں ہو سکتی. اور کہنے لگے یہ قرآن کیا کہتا ہے، میں نے کہا چپ رہے ہوئے، نبوت کی شرائط میں یہ چیز ہے. نبوت کی شرط، نبوت کی شرطیں اور تعریفیں علماء ایسی کر دیتے ہیں. تو 40 دن لے کر آئے، تجھے اتنی تمیز آ گئی جو جن علماء کے کندھوں پر عقیدہ پھیلانے کی بنیاد ہے، جو علماء متکلمین ہیں، محققین ہیں، جن کے نام پھر نام رہ جاتے ہیں، وہ حق کا ستون ہو جاتے ہیں، وہ حق کا ستون ہو جاتے ہیں. علامہ سعد الدین تفسدانی علیہ رحمت بچپن میں بڑے کن ذہن تھے، استاد ان کو رٹاتا تھا، بھول جاتے تھے، روزانہ مار کھاتے، لیکن دین کا کام انہوں نے کرنا تھا. رات کو سو رہے ہیں، سرکار خواب میں جلوہ گری ہوئی. یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، بستر پارٹی میں بھی ہے. ہم نے کہا مانو، فیض مصطفیٰ خواب میں بھی ہوتا ہے، ظاہر میں بھی ہوتا ہے. تفسدانی لیٹے ہوئے، سرکار ان کو جگایا خواب میں، اٹھو. کھڑے ہوئے، حضور آپ کو کیا چاہیے؟ کہا حضور زبان نہیں چلتی سبق میں، دماغ بہت کند ہے، جذبہ بہت ہے، لیکن دماغ کند ہے. میرے آقا نے لعاب نکال کے منہ میں ڈال دیا. صبح ہوئی، درس میں پہنچی، استاد موجود ہے. استاد نے کہا ہاں پڑھو، تو جواب بھی سنایا، حاشیہ تھا وہ بھی سنایا، ساری کتابیں زبانیں سنائی. استاد نے کہا آج تم وہ نہیں رکھتے. فرمایا میں وہ ہوں کب؟ مجھے تو میرے آقا نے بھیک دے کر ممتاز کر دیا ہے کہ جب تک بچو نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا. علامہ سعد الدین تفسدانی شراکائی کے اندر، میر شریف الدین جوجانی شرح مواقف کے اندر، حضرت امام راغب صحانی کہتے ہیں کہ یہ نبوت کی شرط میں سے ہے کہ نبی کے خاندان اور نسب اس کے والدین کو پاس سمجھنا ہوگا، تاکہ نبی اگر کسی کافر کو کفر سے لوٹائے تو اسے شرمندگی نہ ہو، ہتک نہ ہو کہ کافر آگے کھڑے سے ہو کر یہ کہے گا کہ تمہارے والد یہ کیا کرتے تھے. میں نے کر لیا تو یہ کیا ہو گیا؟ پتا چلا کہ جو سرکار کے والدین کے ایمان کی نفی کرے وہ نبوت کا منکر ہے. یہ جذبات میں نہیں کہہ رہا، دیکھو میں بالکل ٹھنڈے انداز میں کہہ رہا ہوں، وہ نبوت کا منکر ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں، اس پر آپ کے سامنے دلیل پیش کی ہے، کیونکہ نبوت کی شرائط میں سے یہ چیز ہے. جاپانی کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، صرف کپڑے کو دیکھ کر نہیں، اس کی علامت اور شرائط ہوتی ہے کہ جو شرائط اتر گیا ہے جاپانی کپڑا ہے. جناب آپ کچھ اشیاء خریدنے جاتے ہیں، ذہن میں اس کی شرطیں ہوتی ہیں کہ یہ چیز. وہاں بھی گیا جناب دودھ لینے کے لیے، پہنچ گیا 10 لیٹر کی دکان پر، کہا ایک لیٹر دودھ دو. اس نے کہا جب آئی گیا ٹین منڈا کر تو جو مانگ رہا دے دو، اٹھا کے 10 منٹ دے دی کر لے جاؤ. بیوی نے جوتا اٹھا کے مارا کہ شاہ صاحب رات کو ٹھیک کہہ رہے تھے، پھر کو جا کہا کہ میرے سر منڈا جاؤ حجام کی دکان پہ، پہلے جا عقل منڈی اور عقل لے کر آ. اب اس کو 10 منٹ کے دودھ نہیں کہتے، کہا اس کی کیا دلیل؟ اس کی کیا دلیل؟ تو کہا سنو، اس کی دلیل یہ ہے کہ گھاسلیٹ سے بو آتی ہے، گھاسلیٹ سے بو آتی ہے، دودھ سے خوشبو آتی ہے. گھاسلیٹ کا رنگ اور ہوتا ہے، دودھ کا رنگ اور ہوتا ہے. اب تحقیق کریں گے. اس نے کہا کہ جناب جو مسلم مسئلوں میں بھی اختلاف کرے، تو جو ہے آپ کی مسلم مسئلوں میں بھی اختلاف کرے تو اس سے بات کرنا تو بے وقوفی ہے. بڑی بات نہیں، ہمارے معاشرے میں سے لوگ ہیں کہ اگر وہ ایک طرف ہو کر کہے کہ جناب میں نے گھاسلیٹ کو دودھ کہا، بڑی بات نہیں، چار اس کے بھی ماننے والے ہو جائیں گے، چاہو اس کے بھی ماننے والے ہو جائیں گے. لیکن سنیو، میں تو تمہیں مسلم مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبوت کے شرائط میں سیدنا عبداللہ سے لے کر حضرت آدم خلیفۃ اللہ تک یقینہ ہے کہ کوئی مشرک اور کافر نہیں آیا، بلکہ ایسا آیا کہ خدا نے چیلنج کر دیا کہ لے آؤ عبداللہ جیسا باپ اور لے آؤ عمرو جیسی ماں. ایسا گھرانہ تو لا.
تو سیدنا عثمان غنی پانچویں پشت میں جا کر سیدنا عبد المناف جن کو صرف مناف بھی لکھا جاتا مل کر کہو رضی اللہ تعالیٰ نے, جو نہیں کہے وہ مجھ سے مل کر جا, وہ مجھ سے بات کر کے جا, اس وجہ سے کہ یہ میرے باپ کی بات ہوتی تو میں چھوڑ دیتا, یہ نبی کے نسب کی بات ہے, اس پر اگر میں للکاروں نہیں تو میرا ایمان جائے گا, کیونکہ میں تو بے عمل آدمی ہوں اور میرے نزدیک سب سے بہترین چیز اور عزیز چیز میری جان ہے, اور اگر یہ بھی سرکار کو نہ دے سکا تو میں دوں گا کیا. تو لہذا سیدنا عبداللہ کے نام پر آپ کی صدائیں یہاں سے لے کر وہاں تک ان کی دعاؤں کے لیے آنی چاہیے, اس لیے کہ میں عرض کر رہا تھا کائنات کا نظام چراتے فرشتے ہیں اور صالحین کی روحیں جا کر ان کے معاون بن جاتی ہیں, اور وہ معاونت میں اتنے بڑے درجے پر ہوتی ہے کہ سب سے اوپر ہوتی ہے, رسول فرشتوں سے نیچے ہوتی ہے. رسول فرشتے اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کو جاری فرما دیتے ہیں, اس کے نیچے کا طبقہ کائنات میں پھیل کر اس چیزوں کو بانٹ دیتا ہے, لیکن بعد میں مشاورت بھی کی جاتی ہے کہ تمہیں بانٹ تو دیا لیکن تمہیں ایسی جگہ نظر آئی جہاں اور دینا چاہیے, تو وہ جب شرط اور مشورہ پیش کرتے ہیں تو رب کریم کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. تو صالحین اولیاء بل اجمالی طور پر شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی لکھتے ہیں کہ جناب یہ مدبرات امر میں سے ہے, ان کی روحیں جا کر جبریل امین حضرت اسرافیل حضرت میکائیل کے بازو سے بازو لگا کر کائنات میں تصرف کرتی ہیں. کائنات میں وہ ہم شاہ ولی اللہ کے ماننے والے ہیں, وہ میں نے کہا چندے کی رسید تک, ورنہ حجت اللہ البالغہ دیکھ, قاضی بیضاوی کی تفسیر بیضاوی دیکھ, وہاں پر کیا لکھا ہے کہ انسان جب نفس کی علائق سے منزہ ہو جاتا ہے اور اس سے پرواز کرتا ہے تو اس کا مسکن رب کریم پہلے اس کے جسم کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرواتا ہے, اور طاقت بڑھ جاتی ہے تو پھل مدبرات امرہ میں شمار فرما دیتا ہے کہ وہاں پر وہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں. وہ کہنے لگے جی قبر پر جا کر کیا مدد ہوگی, قبر پر جا کر کیا ملے گا. میں نے کہا تم کون, کہا وہ بارہ کا ٹوکن تو میری جیب میں نیاری لینی تھی. میں نے کہا بارہ رہنے دے, تیرے سر سے پتا چل رہا ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ گنجوں کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں, دیکھو غلط بات نہیں کرنا, بات واضح ہے, جس سے صحابہ نے نفرت کی اسے ہم کریں گے, گنجا ہونا بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ شانپتی دکھانے کے لیے جو ہوتے ہیں نا, وہ اپنا تقویٰ ظاہر کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں اور اس کو بزرگی سمجھتے ہیں, حالانکہ بزرگی نسبت ہوتی ہے, بزرگی نسبت ہوتی ہے, تو ان کے لیے البدایہ النہایا میں موجود ہے. سیدنا عمر کو قطب ہے, کل اس پر بحث ہو گئی کہ وہ پشتوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ساتھی پشت کے بعد کون ہوگا. کہا حسین شہر بانو سے نکاح کرو. کہا کیوں, کہا میں دیکھ رہا ہوں شروع زمین کا سب سے بزرگ بندہ اس سے پیدا ہوگا. کہا کون, کہا زین العابدین. میں نے کل اصول کافی سوال دیا ہے آپ کو, اصول کافی اٹھائیے جلد نمبر 2 کی دیکھیے, اس میں جہاں پر حضرت امام زین العابدین کی مورود کا بیان ہے وہاں پر آپ نے فرمایا. تو میں کیوں نہ کہوں کہ عمر اہل بیت کے گلستان کو اجاڑنے والے نہیں بلکہ اہل بیت کے سب سے پہلے پودا لگانے والے ہیں. تو جو پودا لگاتا ہے وہ چمن کو اجاڑتا نہیں, اس کو سنوارتا ہے. تو کہاں حضرت عمر سے بغض رکھ رہے ہو بھائی, یہاں پر زین العابدین بھی ادھر ہی ہے, امام باقر بھی ادھر ہی ہے, امام جعفر بھی ادھر ہی ہے, امام موسیٰ بھی وہی ہیں, حضرت علی رضا بھی وہی ہیں, وہ بارہ امام جو کہتے ہیں ہم نے کہا سب وہی ہے. سنیوں کے لیے سارے سید امام ہوتے ہیں, جو حسن کی اولاد ہے وہ بھی امام, جو حسین کی اولاد ہے. اللہ عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی دیکھیے, میں کر رہا تھا سرکار کے والدین کریمین سے متعلق کہ آپ کا نسب قریب ہر قسم کی آلائش, کفر کی آمیزش, ان تمام اشیاء سے پاک, اس میں سے کوئی شے اس میں شمولیت اختیار کر جائے ایسا نہیں ہو سکتا. اور حضرت عمر نے اس بات کی وضاحت کی ہے جو بات چل رہی تھی اس طریقے کی. حضرت عمر تو قطب ہے نا, اور یہ لقب مولا علی نے ان کو دیا, اور مولا علی کون ہے, بولو سبحان اللہ. اور سنیو تھک تم جاتے ہو یار, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے میں اپنے آپ کو بھولتا ہوں تم لوگ وہیں ہوتے ہو, ایسا تو نہیں ہے, بولو سبحان اللہ. یہ لقب مولا علی نے دیا ہے. نہج البلاغہ کا کل حوالہ گزرا, کہا عمر تمہیں روم جانے کی کیا ضرورت ہے, تم تو اس زمین اور آسمان کے لیے قطب ہو. قطب کہتے ہیں میخ کو, چکی کی میخ کو کہ جو دونوں پٹوں کو روک کے رکھتا ہے. مولانا فرماتے تم تو قطبہ ہو, تم تو یہی مدینے میں جم کر رہو, اور خدا نے تمہیں وہ بزرگی عطا فرمائی ہے کہ یہ چکی کے پاٹ زمین آسمان کے چلیں گے اور کافروں کو رگڑ کے رکھ دیں گے. تو سیدنا عمر قطب ہیں, یہ لقب مولا علی نے دیا, اور دینے والا کوئی مولا علی کوئی ایسی شخصیت ہے؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں دیا, شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں سرکار کی امت میں جذب کے مقام کے دروازے کو کھولنے والا علی, جذب کے دروازے کو کھولنے والا علی, اور جذب کی سب سے کامل ترین شخصیت بغداد کے شہنشاہ حضور غوث اعظم. اور میں نے کہا جس کو مثالیں دی جا رہی ہے ولایت کی, تو کہہ رہا میرا پیٹ آٹھ درجے اوپر, میں نے کہا کھوتے کا کھوتا ہی رہا ہوئے, یہ غوث اعظم ہے, ماں نہیں دینے گی ایسا, اب کوئی نہیں آئے گا ایسا, اب آئے گا تو رسول کا جانشین مہدی آئے گا, اس کے درمیان جتنے آئیں گے سب نے گردن جھکانی ہوگی. وہ آٹھ درجے کی بات کرتا, کہتا وہ مقام ابدیت پر تھے, میں نے آٹھ درجے اوپر چھلانگ لگائی. میں نے کہا مقام ابدیت کے اوپر مقام معبودیت ہوتا ہے, تو خدا بنا اس کے اوپر اور کہاں چڑھتا چلا گیا, کہاں پہنچا تو, تو پیر بنتا ہے. جو غوث اعظم کی دہلیز کی خاک کو نہ چاٹے اسے معرفت کا سرما نصیب نہیں ہوتا, تیل آئے کہ تو کتب کا دعویٰ کرے. جس کے سامنے غریب نواز جیسا گردن جھکائے, احمد کبیر رفائی جیسا پرواز ولایت کے شہنشاہ سر جھکائے, یہ کہتا میں نے آٹھ درجے گزارے, اور میں نے کہا بہت قدی کے شوربے آتے اور چلے جاتے ہیں, لیکن سکہ چلتا ہمیشہ شیخ عبد القادر کا ہی. حضرت گرامی غور سے سماعت فرمائیے, حضرت عمر کے سامنے کھڑے چند بندے آئے رومال سر پہ ڈال کے بیٹھ گئے شریف بن کے. حضرت عمر نے دیکھا, وہ خواب تو یاد ہے نا حضرت عمر کا جو تعبیر کی تھی, یہ سب کو اپنے جیسے سمجھتے ہیں, سب کو اپنے جیسے سمجھتے ہیں. وہ سمجھ رہے کہ حضرت عمر کے پاس گئے, وہ سمجھے کہ مولوی صاحب کے پاس گئے, کیا سمجھے, اس کو یہ نہیں پتا روحانیت کے بادشاہ کے پاس گئے. بولے کہ مولوی صاحب کے لئے مولوی صاحب بیٹھے, مولوی صاحب کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو سب کو ایسا نہ سمجھا کرو, خدا جس کے علم کو رنگ دیتا ہے نا اور وہ مولویت سے پھر صوفیت کی طرف جاتا ہے, تو پھر ساری کائنات کو اس کے لیے رائے کا دانا بنا دیا جاتا ہے. اس لیے سرکار غوث اعظم کے پاس جب شیخ شہاب الدین آئے تھے نا, چھوٹی عمر تھی ان کی, سہروردی علیہ رحمت, سرکار غوث اعظم بغداد میں تشریف فرما تھے, سننے کے لائق تھا, یاد رکھنے کے لائق تھا. سنیو, آپ کے چچا ابو مجاہد لے کر آئے شیخ شہاب الدین کو, سرکار غوث اعظم کے بڑے قریبی مریدین میں سے تھے آپ کے چچا. کہا حضور یہ میرا بھتیجا ہے, کیا نام ہے؟ کہا عمر. کہا اچھا کیا کرتے ہو؟ کہا حضور مناظرے کرتا ہے, مباحثوں میں بڑا شغف ہے اسے, علم کلام میں بڑا عبور ہے. غوث اعظم مسکرا کر دے کہا, حالانکہ خود علم کلام کے بادشاہ ہے, خود آپ نے عراق کی سرزمین میں سارے بد مذہبوں سے مناظرے کیے, لیکن بات پتے کی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. ارشاد فرماتے کہ بیٹا کس چیز میں شغف ہے؟ کہ علم کلام میں. فرما چھوڑ دو. کہا حضور چھوڑ دیں, کیسے چھوڑ دیں؟ فرما پھر کیا پڑھوں؟ کہا علم تصوف پڑھے. امام غزالی بھی یہ کہہ رہے ہیں, سرکار غوث اعظم بھی یہ نصیب کر رہے ہیں, کہا علم تصوف پڑھے. کہا کیا ہوتا ہے؟ کہ جو تیرے پاس پانی ہے نا, پھر اسے پاک کرنے کا طریقہ تجھے آ جائے گا. پاک پانی تو نے بوتل میں بند رکھا ہے, وہ بوتل میں کہیں زہر نہ بن جائے اور کبھی تو پی اور مر نہ جائے, پی اور مر نہ جائے. پانی کو جلدی سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ بوتل خالی ہو تو پھر بھر دی جائے. اور تو پانی کو گٹا لگا کر رکھا ہوا ہے اور سمجھ رہا میں تو کامل ہوں, بوتل بھری بھی, ارے بھائی وہی زہر بن رہا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں علم کلام نہ پڑھ, علم تصوف پڑھ. کہا حضور پھر؟ کہا علم کلام پڑھے گا تو تھک جائے گا, حاسد ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ حاسد ہو جائے گا, تنقید کرنے والا ہو جائے گا, بغض کرنے والا ہو جائے گا. چلے گئے, تھوڑے دنوں کے بعد طبیعت ویسی ہو گئی, جسم تھک گیا, لوٹ کر آئے سرکار غوث اعظم. کہا حضور آپ نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا, دس بوسی قدم بوسی فرمائی. کہا حضور آج سے یہ عمر اپنی گردن آپ کے قدموں میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ علم تصوف ہی بننا ہے. اور پھر آپ نے لکھا کہ علم شریعت حاصل کرنے والے سن, کہ جب تک کسی شیخ اور صوفیت کے قریب تو نہیں گیا تو تیرے پاس ایک مہنگی تلوار ہو, برہنہ تلوار ہے جس کو تو رکھ نہیں سکتا,
سوئے گا اس کے اوپر تب بھی جائے گا، رکھے گا تب بھی زخمی ہوگا. فرمایا اس پر صوفیت کا خول کیا تاکہ تو بھی محفوظ، سامنے والا بھی محفوظ. جب وقت آئے تو استعمال کرے، جب وقت آئے تو استعمال کرے. فرمایا ہاں، علم شریعت سے تکبر کا پودا دل میں گڑ جاتا ہے، شیخ شاہب الدین فرماتے ہیں، اور علم طریقے جو غوث اعظم نے فرمایا وہ اس پودے کو کاٹ کے رکھ دیتا. اس لیے وہابیوں کو اکڑتا ہوا دیکھتے ہو، سنیوں کو سر جھکاتا ہوا بھی دیکھتے ہو. یقین اور احترام یہ خوشبو، اس لیے اولیاء سب یہاں پہ، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اولیاء ہوتے ہیں صوفیت کے بادشاہ ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا نام صوفیت ہے. وہاں ٹن 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 ایک ہی بات ہے، تیرے ہی آگے جھکا، تیرے ہی آگے جھکو، وہاں ایک ہی بات ہے. اور جبریل والی صوفیت ان میں نہیں ہے کہ مولا تجھ سے بھی پیار، جس سے تو پیار کرے اس سے بھی پیار، جس سے تو پیار کرے اس سے بھی. تو پانچویں، پانچ بجے کے قریب میں حضرت عثمان غنی جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا کہ منسلک ہو جاتے ہیں. آخری چند جملے میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ دفعہ میرے آقا سے جنت خریدی ہے. جنگ تبوک میں ہزار سے زیادہ اونٹ اور کجاوے دے کر جنت خریدی، تین دفعہ سرکار نے ندا فرمائی، کسی دفعہ میرے آقا خود ممبر سے اتر کر آئے. علامہ خازن لکھتے ہیں کہ سرکار نے آپ کو بغلگیر کیا اور فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی، اب تو بھی راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی، اب تو بھی راضی ہو جا، اب کسی شہر کی ضرورت نہیں. اور یہی عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 35 سال کی عمر ہے آپ کی، اور سیدنا صدیق اکبر کے ایک ہی قول پر آپ صاحب ایمان ہو گئے. تو یہ عثمان غنی دراصل سیدنا صدیق اکبر کا احسان جاریہ ہے، ثواب کا احسان ثواب جاریہ ہے کہ جناب عثمان غنی کی جتنی نیکیاں ہیں وہ تو ہے، لیکن بقول سرکار کے گدام والا خیر دفاعی نہیں، نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی وہ حصہ ملے گا جو نیکی کرنے والے کو مل رہا ہے. یہ اب اندازہ لگائیے کہ سیدنا صدیق اکبر کی بزرگی اور مقام کتنا ہوگا، جتنی فضیلت حضرت عثمان غنی کو ملے گی وہ فضیلت کے مرتبے وہاں پر پہنچیں گے. آخری بات اس حوالے سے میں یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، اس میں ایک بات بنیادی طور پر آپ نے کئی علماء سے سنی، یہاں پر میں ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں. تو کافر سرکار یہاں سے نکلے ہیں 1400 صحابہ کو لے کر، احرام کی حالت میں آپ نے خواب دیکھا، نکل گئے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسرے سے تیسری، حدیبیہ کے مقام پر آپ رکے. کافر یہ سمجھے لڑنے کے لیے آئے ہیں، وہ ایک ایک جاسوس بھیجنے لگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کی مخبری کے لیے. بعد میں انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا جو مسلمان ہو گئے. عروہ بن مسعود جو ان کے کامل ترین گویا کہ مخبروں میں سے، مدبروں میں سے تھے، متین شخصیت تھے، کسی کو دیکھ کر بھاگ جانا ایسی طبیعت ان کی نہیں تھی، کیونکہ ہر قاصد جب جاتا تو مطمئن ہو کر آ جاتا اور کہتے بھائی وہ تو اخلاق کے پیکر ہیں، ان سے کہاں جیتو گے آپ. تو ابو سفیان نے کہا کہ تم متاثر ہونے بھیجا تھا یا خبر لانے بھیجا تھا؟ تو عروہ بن مسعود پر قریش کا اتفاق ہوا، بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے. عروہ بن مسعود گئے، توجہ ہے، عشق کس کو کہتے ہیں اور ادب کس کو کہتے ہیں، دیکھیے آپ. عروہ بن مسعود کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں مغیرہ بن شعبہ، یہ مکے کے اندر عروہ بن مسعود کے ساتھ تھے. انہوں نے کوئی معاملہ کر دیا جس کی دیت پر عروہ بن مسعود نے 100 سے زیادہ اونٹ دے کر ان کی جان چھڑائی. کتنا بڑا احسان کیا، یہ مدینے آئے میرے آقا کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. مغیرہ بن شعبہ بھی احرام کی حالت میں سردار کے ساتھ حدیبیہ میں. عروہ بن مسعود آئے، کتاب المغازی میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، بخاری شریف میں، سرکار کے سامنے بیٹھ گئے. کہا کہ سرکار سے کہا آپ اپنی قوم سے لڑنے آئے ہیں، آپ اپنی قوم کو ماریں گے تو تاریخ آپ کو کس نام سے یاد کرے گی؟ میرے آقا نے فرمایا عروہ تمہیں کس نے کہا کہ میں جنگ کے لیے آیا؟ وہی جو حسین نے کہا ہے. کہا کہ اگر میں جنگ کے لیے آتا تو احرام میں آتا، احرام میں کوئی جنگ کرنے تو نہیں آتا، اور ہمارے پاس دیکھو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، صرف وہ خنجر موجود ہے جس سے ہم جانور کو ذبح کر چڑھ سکیں یا ان کے لیے پتے توڑ سکیں اور کاٹ سکیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سرکار جہاں تشریف فرما ہے تو سرکار کے بائیں جانب حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے اور ان کے ہاتھ میں خنجر ہے. عروہ بن مسعود کو نہیں پتا کہ سامنے کون کھڑا ہوا، اور وہ سرکار سے گفتگو کرتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں پر معاشرے میں مسئلے کو سلجھانے کے لیے ادب کا یہ تقاضا، منت کرنے کا، کہ داڑھی پر ہاتھ لگایا جاتا کہ حضرت معاف کر دیں، جانے دیں. تو بخاری شریف میں موجود ہے کتاب المغازی کے اندر، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں. اور وہ ابھی مسعود سرکار کو راضی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بات کرتے کرتے ان کا ہاتھ سرکار کی ریش مبارک پہ پہنچتا ہے. بولے سمیو سبحان اللہ. ریش مبارک کو جیسی ہاتھ لگتا ہے تو مغیرہ بن شعبہ وہیں سے خنجر سے ان کو چباتے ہیں اور کہتے ہیں ہاتھ پیچھے کرو. ابھی مغیرہ بن شعبہ کو نہیں پتہ ہے, عروا بن مسعود کو نہیں پتا ہی کہ یہ کون ہے. پھر جب وہ ہاتھ اپنا پیچھے کرتے ہیں اور اپنے جسم کو سہلاتے ہیں پھر گفتگو میں اتنے مہو ہو جاتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو واسطہ دینے کے لیے پھر ان کا ہاتھ بے ساختہ سرکار کی ریش مبارک تک بڑھتا ہے, داڑھی تک بڑھتا ہے. تو پھر مغیرہ بن شعبہ اس خنجر سے چباتے ہیں اور کہتے ہیں ہاتھ پیچھے کرو. کہ تیسری دفعہ ہاتھ بڑھتا ہے تو آپ وہیں سے ہاتھ سے پکڑتے گر رہے تھے بخاری میں کہ چباتے. فرمایا اب یہ ہاتھ اگر آیا تو یہ ہاتھ کٹ جائے گا, جائے گا نہیں. کہا یہ رسول اللہ ہے, اللہ کے خلیفہ مطلق ہے اور تو مشرک نجس ناپاک ہے, تجھے یہ حق نہیں کہ تو سرکار کے جسم کو ہاتھ لگا سکے. سرکار کے جسم کو مغیرہ بن شعبہ ڈر گئے ان کی آواز سے اور کہا اے کہنے والے تیرا لہجہ کتنا سخت ہے. سرکار نے فرمایا عروا دیکھو گے نہیں ہے کون ہے, خالی باتیں کرتے رہو گے دیکھو گے نہیں ہے کون ہے. عروا بن مسعود نے جب سر اٹھایا تو وہی ان کا بھانجا اور بھتیجا مغیرہ بن شعبہ تھا. فرمایا ہاں یہ وہی مغیرہ بن شعبہ ہے, دیکھ لیا تم نے عروا. حضرت عروا جب وہاں سے لوٹے ابھی تک مسلمان نہیں, بخاری کتاب المغازی میں آنے کے بعد کہنے لگے او بھائی ان سے کوئی نہیں جیت سکتا, ان کا اخلاق بھی بلند ہے, کردار بھی بلند ہے, غلاموں کا مقام بھی بہت اعلیٰ ہے. یعنی کہا ارے وہ تو سجدے میں تھے, وہ تو رکوع میں تھے اور وہ تسبیحاں پڑھ رہے تھے. یقیناً یہ چیز بھی متاثر ہونے کی ہے, یہ چیز بھی. لیکن عروہ بن مسعود کس چیز سے متاثر؟ ہم سے کہتے ہیں جلوس نکالنا کون سی گویا کہ عبادت کا طریقہ ہے, اور جناب جو ہے یہ انگوٹھا چومنا کون سی عبادت کا طریقہ ہے, یہ اتنی بڑی بڑی باتیں نبیوں کی شان میں کرنا, اس سے اچھا دو رکعت نفل پڑھ لو. ہم نے کہا تصویر کا ایک رخ کیوں بتاتا ہے؟ کیا ہدایت کے طریقہ سے نماز پڑھنا ہے, سرکار کا نام لینا نہیں ہے, اس پر خوشیاں منانا نہیں ہے؟ اور وہ بھی مسعود آ کر کیا کہتے ہیں کہ میں تو ان سے بہت متاثر ہوں, تم میرے ساتھ کچھ بھی کرو میں تمہارے درمیان کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبد رسول. پوچھا بھائی اس میں متاثر کیسے ہو گئے کہ سارے مکہ کا خوف بھی تمہارے دل سے نکل گیا؟ فرمایا لقد وفدت ملوکا کثیرا کسرا وقت کسرا وقت قیصر بن نجاشی, میں بڑے بڑے درباروں میں تمہاری طرف سے سفیر بن کر گیا, قیصر کے پاس گیا, نجاشی کے پاس گیا, بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا. مار آئے تو احرم اصحابہ یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا, لیکن میں نے کسی کے غلام کو اپنے آقا کی اتنی تکریم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح کے محمد علی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو ان کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا. یہ ہم سے کہتے تم مدینے کی مٹی کو چونتے ہو, اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا سن اچھا ہو تو نے مدینے کی سب بولا, ورنہ بعید نہیں کہ تو سب کو شانہ بناتا ہو کہتے ریوڑ کی مٹی ہے. میں نے کہا ریوڑ کی مٹی پر ہم پیشاب کرنا پسند نہیں کرتے, اور تو چومنے کی بات کرتا ہے, یہ مدینے کی مٹی ہے. بولا سنیے سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا کہ دیوانوں کی تقریر ہے بھائی, سننے کی بات ہے تو آنا, ہرا سودا ہے نہیں لینا تو نہیں آنا. اس لیے کہ ہم تو اپنی دل کی بات کرتے ہیں, کسی کا ڈکٹیشن نہیں ہے, جو بات سرکار کی جان میں سمجھ میں آتی کر ڈالتے ہیں, بعد میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا. بات بھی کس نے دیکھی جس نے سرکار کو دیکھ لیا؟ جس نے سرکار کو جان لیا بعد والے اپنے آپ کو دیکھے. اور ہمیں پتا ہے کہ جو انجام آج یہ ہے وہ کل یہ ہے, سرکار کے نام پر ہو تو اب یہ ہے. رضی گرامی دیکھیے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کہتے کہ میں متاثر اس چیز سے ہوا کہ جب نبی لعاب زمین پر ڈالتے تو وہ ہتیلی پر روکتے, جب وہ وضو کرتے تو قطرے زمین پر گرنے نہیں دیتے, جب وہ کلام کرتے تو سارے خاموش ہو جاتے. میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ میلاد پر اعتراض کرنے والوں, مدینے کی خاک پر کی تعظیم کرنے والے, محبین پر سوال کرنے والوں مجھے بتاؤ قرآن نے کہاں کہا تھا کہ نبی کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دینا؟ اور یہ اتنی تعظیم سے ہوا کہ آپ نمازوں سے متاثر نہیں, اس تعظیم سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے. پتا چلا تعظیم خدا کی بارگاہ سے دور نہیں کرتی بلکہ خدا کا پکا بندہ بناتی ہے. اور عروہ بن مسعود پہلے ایمان سے عاری تھے, صحابہ کی تعظیم کو دیکھ کر کامل مومن اور صحابی ہو گئے. تو یہ تعظیم ایسی شے ہے, اگر کوئی کہے کہ جناب آپ بتائیے, میں نے کہا قرآن میں جلوس کا بھی ثبوت ہے, مدینے کی مٹی کی تعظیم کا بھی ثبوت ہے, لعاب کو روکنے کا بھی ثبوت ہے. کہا کہاں؟ میں نے کہا میرے آقا کے اوپر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ وہ تعظیموہ وتوقروہ, وہ لوگو تعظیم ہی نہیں بلکہ مبالغے کے ساتھ میرے محبوب کی خوب تعظیم کراؤ. خوب تعلیم.
آپ کہیں گے شہادت تعظیم کیسی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا دیکھو میں تمہیں دو سرحد بتاتا ہوں، ایک اوپر والی ایک نیچے والی، دو دھاری تلوار، اس کی دھار بتاتا ہوں، درمیان میں رہنا ہے. اوپر گیا تو کٹ گیا، نیچے گیا تو مر گیا. ابھی سند کیا ہے؟ امام بوشری نے قصیدہ بردہ میں بھی فرمائی ہے. فرمایا دیکھو اوپر کی بات یہ ہے کہ نہ خدا کہنا نہ خدا کا بیٹا کہنا. بولو سبحان اللہ. نہ خدا کہنا نہ خدا کا بیٹا کہنا، اور نہ خارجیوں کی طرح اپنے مصر بشر کہنا. یہ اوپر کی صدا یہ کہ خدا نہیں کہیں گے، خدا کہتے نہیں بنتی، اور یہ درمیان کا راستہ ہے کہ جدا کہتے نہیں بنتی. خدا پر اس کو چھوڑا ہے نہیں جانے کہ کیا تم ہو، کہ خدا اگر کہو گے تو یہ نبوت کی تعلیم نہیں، خدا کا بیٹا کہو گے تو یہ نبوت کی تعلیم نہیں، اور اپنے مصر بشر کہو گے تو یہ خارجیت کا طریقہ ہے، یہ نبوت کی تعلیم نہیں. کہا اپنے مصر بشر نہ کہنا اور نہ خدا کا بیٹا کہنا، اس کے درمیان میں رہ کر جو کہنا ہے کہہ ڈال لینا، خدا تو یہی معبود ہے، خدا تو یہی قبول ہے، اور خدا کو یہی منظور ہے کہ جناب اس احاطے میں رہ کر جو کہنا ہے محبوب کی شان میں کہہ ڈالنا. نہ خدا کہنا اور نہ ہی خدا کا بیٹا کہنا، اور نہ ہی اپنے مثل بشر کہنا. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اللہ پر، یہ آخری جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، عروہ بن مسعود مسلمان ہو گئے، عروہ بن مسعود مسلمان ہو گئے. ان کے بعد سہیل بن عمرو آئے سرکار سے بات کرنے کے لیے. حضرت عمر کہتے ہیں وہ ٹیڑھی ٹیڑھی بات کرتا تھا، یعنی سیدھی بات نہیں، ٹیڑھے ٹیڑھے انداز میں بات کرتا تھا. میرے آقا مسکراتے تھے، کیونکہ میرے آقا اس کو لوہے محفوظ پر دیکھ رہے ہیں. کس پر دیکھ رہے ہیں؟ بھاگ کہیں گے لوہے محفوظ، کوئی جگہ لوہے محفوظ پر تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور میں نے کہا حسن دیکھتے ہیں، تو کہتا نہیں دیکھ سکتا، سرکار کی اولاد دیکھتی ہے. کیا بخاری میں حدیث نہیں کہ ایک دفعہ صدقے کی کھجور پڑے ہوئے تھے؟ بخاری موجود ہے، صدقے کے کھجور پڑے ہوئے تھے. حضرت امام حسن نابالغ تھے، بچے تھے، دوڑتے ہوئے آئے، صدقے کا کھجور اپنے منہ میں ڈال لیا. سرکار نے فوراً ان کے منہ سے کھجور نکالی. فرمایا تم جانتے نہیں تم کون ہو، تم پر صدقہ جائز نہیں ہے، تم پر صدقہ جائز نہیں ہے. وہاں پر علماء نے بحث کی کہ بچے سے مسئلے کی کیا گفتگو کرنا، بچے سے مسئلے پر کیا بات کرنا. سرکار نے کیوں ان سے یہ بات کی کہ جناب صدقہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، اسے شریعت کے احکام سے دلیل کا مطالبہ کیوں کروایا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں نقل فرماتے ہیں، فرمایا وہ حسن دکھنے میں عمر میں کم تھا لیکن ولادت کے بعد ہی سے اس کی معرفت اتنی اعلیٰ تھی کہ وہ آنکھ بند کرے تو لوح محفوظ سامنے آ جائے. تو یہ تو خانوادہ رسول کی شان ہے، یہ امام حسن کی شان ہے. اس لیے شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی تحفہ اسماء شریف میں لکھتے ہیں کہ اور جو سید نہ ہو نا، جس کے رگو پہ میں مولا علی کا خون نہ ہو، اور وہ چاہے کہ میں ولی بن جاؤں، تو اسے گھٹنے بہت رگڑنے پڑیں گے، بہت سر بہت رگڑنا پڑے گا، اپنے پہلو کو بہت تھکانا پڑے گا. لیکن شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی فرماتے ہیں کہ جس کی رگ و پہ چندر علی کا خون ہے، اگر اس نے 10 دن گھٹنے رگڑے تو کچھ پردہ ہٹا، یہ 1 منٹ گھٹنے رگڑے گا تو سارے پردے ہٹ جائیں گے. فرمایا اس لیے کہ تھا تو خوش چنگاری کی ضرورت ہے، اندر جو خون ہے وہ ہے پہلے سے بات، ظاہر بات کی بات ہے، جہاں اس نے زبان کو دل کے قالب میں ڈال دیا ولایت کے درجے سرفراز ہو گیا. تو یہ ہے سیدوں کی شان، اب یہ شان خدا نے دی ہے. جو چڑے گا اپنا کھانا خراب کرے گا، جو خوش ہوگا اللہ اسے برکت عطا فرمائے گا. عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور فرمایا تم جاؤ مکہ، تم جاؤ مکہ، اور مکہ جا کر تم کافروں سے بات چیت کرو، کافروں سے بات چیت کرو. ٹھیک ہے، سفارت کا وہ عالم نہیں، معاملہ وہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہی ہوا کہ فلسطین کے بارڈر پر کسی کو کھڑا کر دیا جائے، اور ابھی دو دو ہاتھ ہو رہے ہو، تازہ مسئلہ چل رہا ہو، ابھی ان کی بس اڑی ہو، 18-20 آدمی گئے ہو. کیا کمال کے لوگ ہیں، سبحان اللہ. اللہ ان مجاہدین کی امداد فرمائے. اب آپ دیکھیے، اور فلسطینی لیڈر یہ کہے کہ تو جا ذرا اسرائیلی سے بات کر گیا، تو یہ کیسا ہوگا؟ بلا تشبیہ مکہ مسلمانوں کے قتل کا پیاسا ہے، اور وہ ڈرے ہوئے بھی ہیں،
اور ڈراوا آدمی حملہ کرنے میں تاخیر نہیں کرتا کیونکہ اس سے اپنی جان بچانی ہوتی ہے. موبائل چھیننے کے لیے آتے ہیں نا, بولے دے نہیں تو ڈس, کیونکہ وہ آپ سے زیادہ ڈر رہا ہوتا, آپ اس کی ٹیٹی سے ڈر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کی ٹیٹی سے ڈر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ ڈرا ہوا ہے اس لیے گولی مارتا ہے اور آپ مطمئن ہیں اس لیے موبائل دے دیتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے, ایک نفسیاتی چیز ہے جو میں آپ کو بہت نیچے سطح اتر کر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو ڈرتا ہے وہ حملہ پہلے کرتا ہے, جو ڈرتا ہے اپنی جان بچانے کے حملہ پہلے کرتا ہے, کہ اس سے پہلے نہیں کہ یہ حملہ کر دے اور میرا حال کیا ہو جائے, تو وہ پہلے حملہ کرتا ہے. تو سارا مکہ مسلمانوں کے قتل کا غرضی ہے. سرکار نے عثمان کو بھیجا, یہاں سے پتا چلا کہ سیدنا عثمان کی شجاعت کیسی ہے, مقام کیسی ہے اور مقام و شان کیسا ہے ان کا. کہنے لگے جی عثمان نے دولت کے لیے مان لایا تھا, اور میں نے کہا چلو دولت کے لیے لایا تھا, وہ دس دن تھوڑی باندھے تھے کہ دو گھنٹے میں تیرا 300 روپے کی داڑھی پوری ہو جائے گی, وہ دس دن کا اسلام نہیں تھا سمجھے, کہ چل مزہ آیا, ارے مزہ لیٹ ہو گیا تھا آدھا گھنٹہ تو ڈیڑھ گھنٹہ ہوا. بولا بھائی لیٹ ہوا تو کیا ہوا, دو گھنٹے کی داڑھی تھی نا, 50 روپے اور دے گا تو آدھا گھنٹہ کریں گے. تو وہ دس دن کا اسلام نہیں ہے, وہ عثمان غنی ہے, وہ اسلام دینے والے محمد الرسول اللہ ہیں. فرما عثمان تم جاؤ اور کافروں سے بات کرو. عثمان غنی گئے اور ایسے نہیں گئے, السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, ایسے نہیں گئے, تاریخ میں موجود ہے کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں, سینہ تنا ہوا ہے اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں. آپ نے ابو سفیان تک جانا ہے, جا رہے ہیں, سیدھا چلے گئے, فروئے کافی اٹھائے. فروئے کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے جی, اور یہ متفق اصولی کتاب ہے. فروئے کافی کے اندر روایت موجود ہے کہ جس وقت عثمان غنی پہنچے, ہماری تو ساری کتاب بڑی پڑی ہے فروئے کافی, میں صرف ایک درس کے لیے تاکہ غلط فہمی ختم ہو اور صحابہ سے محبت ہو, میرا مقصد صرف یہ ہے غلط فہمی ختم ہو اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کے محب و سچے عاشق ہم بن جائیں. فروئے کافی میں روایت موجود ہے کہ جس وقت عثمان غنی پہنچے مکہ حالت احرام میں, 12 والے بھی مخاطب ہیں, 24 والے بھی مخاطب ہیں, لیکن دونوں کے لیے ٹارگیٹ ہے. حضرت عثمان غنی سے عقیدہ ملتا ہے, اگر جو عثمان غنی سے محبت کرنے والا ہوگا اور جو اپنی کتابوں سے محبت کرنے والا ہوگا وہ حق قبول کرے گا. اب دیکھیے عثمان غنی پہنچے حالت احرام میں, تو محرم پہنچ گیا ہے حالت احرام میں حرم میں, اب تو اس نے عمرہ کرنا ہی کرنا ہے, ورنہ دم دیے بغیر نہیں نکلے گا, وہ احرام سے کیسے باہر ہوگا, ابھی تو اس کو باہر آنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے جیسا اور آپ جیسا, آپ تو بزرگ ہیں, مجھ جیسا ایک نکما آدمی جو ایک دفعہ حرم کو دیکھے تو سال بھر خوش زیارت کا شوق بیدار ہوتا ہے کہ کعبے کی رونقوں کو دیکھے, ہمارا گزر کہیں بھی نہیں. یہ تو میں صرف اعلیٰ ذات اعلیٰ کھڑی چیز کب پتا چلتی ہے جب کھوٹا سامنے ہو, تو میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ صحابہ کا مقام آپ کے سامنے آئے کہ وہ اعلیٰ ذات کیسی ذات, ہم جیسا اپائج شخص ہر معاملے میں اسے دل ہوتا ہے حرم جانے کا, تو جن کے سامنے حرمت حرم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بیان کی گئی ہو اور جنہیں یزکیہم کہہ کر خدا کی محبت ڈالی گئی ہو, وہ کعبے کو دیکھنے کے لیے کتنے بے قرار ہوں گے, زمزم پینے کے لیے کتنے بے قرار ہوں. لیکن عثمان گئے ہیں اور سخت امتحان ہے, سخت. وہ شعر میرے ذہن سے نکلتا ہے جو اعلیٰ حضرت صادق بریلوی نے بیان فرمایا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, پوچھا ہم سے سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے اس مقام کو, اور فاضل بریلوی اسی مقام کی ماضی کرتے ہیں. مجھے جب سے میں سوال آیا کہ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, میں نے کہا کون تو کون کون کون, کافی آیا ہوں, میں نے کہا نکل یہاں سے, تمہارا نام صرف پرچیوں کے لیے, صحابہ کا عقیدہ اپنا سپاہ صحابہ. میں نے کہا کون سپاہ صحابہ اور کس نشے میں, اور یہاں پر عقیدے چلتے ہیں زبانی نہیں چلتے, دل دیکھے جاتے ہیں, ادھر دل دیکھے جاتے ہیں, یہاں بول چال پرچی بینر نہیں دیکھتے, دل دیکھتا ہے خدا, دل دیکھتا ہے. اب دیکھیں حرم میں کھڑے ہیں, کعبہ ادھر مصطفیٰ ادھر, کعبہ کعبہ علی وہاں, اب کعبے کے قریب نہیں جاتے, کعبے کے ابو سفیان آئے کہ لگے طواف کر لو, تم کر لو طواف, پھر بعد میں بات کر لیں گے, طواف کر لو زمزم پی لو. فرماتے نہیں نہیں, کعبے کا طواف نہیں کر رہے, کہا نہیں نہیں بات کرو, اور تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں, مسئلے وہاں طے ہو رہے ہیں اور یہاں حدیبیہ کے مقام پر فروئے کافی پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہوں. سنیے توجہ نہیں ہے. اور مضامین کہاں پہنچ گئے؟ بھولے اپنے آپ کو نہیں بھولے. تو سبحان اللہ کہہ کے ثبوت دو پھر. سنو سنیو, یہ تو مکہ میں گفتگو عثمان غنی کی ہو رہی ہے, اور یہاں پر آپ دیکھو حدیبیہ میں چند صحابہ افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا نے دیکھا یہ پریشان کیوں ہے, قریب گئے, کہا کیوں پریشان ہو, کوئی مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور آنکھیں سب کی اشکبار ہے. سکھا کیا ہوا؟ کہا حضور عثمان پر رشک آتا ہے. کہا میں نے بھیجا اس لیے؟ کہا حضور ہاں یہ تو ہے, لیکن آج عثمان غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہوگا. حضور اتنے سال گزر گئے, 6 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا ہے, کیونکہ 6 ہجری کا واقعہ ہے حدیبیہ. حضور 6 سال سے ہماری نظریں کعبہ کی عمارت پر نہیں پڑی, آج تو عثمان زمزم بھر بھر کے پی رہا ہوگا, کعبے سے چمٹ رہا ہوگا. تو اس میں 2 خاص بندے تھے جو حضرت عثمان غنی کے چاہنے والے تھے, وہ بھی یہ بات کر رہے تھے. عثمان غنی جب لوٹ کر آ گئے فرو کافی میں لوٹ کر آئے, سرکار کو سارا مسئلہ بتایا, تو کسی نے آ کر کہا عثمان تمہارے فلاں دوست تمہیں یاد کر رہے تھے. عثمان غنی کے بڑے گہرے دوست تھے. فرمایا ہاں ہاں, کہاں ہے وہ؟ لیکن وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے. کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہ سرکار کے پاس پہنچے اور سرکار نے ان سے پوچھا اور بڑے غمگین تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج تو عثمان کی قسمت پر رشک آ رہا ہے کہ وہ کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوگا. کتنی اچھی نیت ہے اپنے بھائی کے لیے. اس میں کئی خرابی کا پہلو ہے؟ زمزم پی رہا ہوگا. عثمان غنی کو جلال آیا, فروع کافی موجود ہے, آپ نے ان دوستوں کو بلایا اور ان سے کہا مجھے بہت افسوس ہے کہ تم نے میرے بارے میں یہ گمان کیا. فروع کافی نے, وہ بھائی کون سا خراب گمان ہے؟ فرمایا مجھے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے بارے میں اتنا برا خیال رکھو گے. لفظ موجود ہے کہ بے سما میرے بارے میں برا خیال رکھا تم نے. ارے عثمان کون سا برا خیال ہے؟ یہ خیال تو خیال کی معراج ہے کہ آپ کعبہ پہنچے ہوئے ہیں, آپ غلاف کو چوم رہے ہوں گے, یہ کوئی برا خیال ہے؟ سنیے یہ دیکھو امتحان ہے. اور پرچہ دے دیا عثمان غنی نے اور بتا دیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل اصول بندگی استاد ور کی ہے. فیصلہ فرماتے کہا کہ تم نے میرے بارے میں اتنا برا خیال رکھا. کہا کیا برا خیال رکھا؟ ہم نے تو بہت اچھا خیال رکھا کہ آپ زمزم پی رہے ہوں گے. اور زمزم پینا کوئی برا خیال ہے؟ سنیے بولو. اور کعبے سے لپٹنا کوئی برا خیال ہے؟ عثمان غنی کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد فرماتے تم نے کیسا گوارا کیا کہ میرے آقا نہ ہو اور میں زمزم پی لوں, میرے آقا نہ ہو میں کعبے کے خلاف چمڑ جاؤں. کعبہ تیری عقیدت کو سلام ہے, لیکن کعبے کا کعبہ مصطفیٰ ہے, وہاں سے اجازت ملے تو مٹی بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور نہ ملے تو سونا بھی کھوٹا بن جاتا ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کا. یہ وہ عقیدہ میں نے کہا اے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے, یہ سنیوں کا عقیدہ ہے, صحابہ کا عقیدہ ہے, یہ کعبے کی کوئی توہین نہیں ہے. اس میں مصطفیٰ کا مقام بتایا گیا اور یہ ہر کتاب کے اندر موجود ہے. اس میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ بتایا گیا. آپ جب مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے, شفا میں آتا ہے کہ تیسرے زینے پر آپ بیٹھ گئے, سب سے نیچے جہاں پاؤں لگتے ہیں. کسی نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے, آپ یہاں پر کیوں بیٹھے حضور؟ فرمایا کہ دیکھو اوپر والے زینے میں سرکار بیٹھتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے درمیان والے میں حضرت عمر اور ابو بکر بیٹھتے تھے. تو دیکھو میں سرکار کی جگہ پر تو بیٹھ نہیں سکتا. ابے انہوں نے کل انما انا بشر مثلکم نہیں پڑھی تھی؟ تو داڑھی سفید کر کے درس دیتا ہے تقریر کے اندر, کل انما انا بشر مثلکم. میں نے کہا عثمان تیرے سے بڑے قاری سے قرآن پڑھتے ہوئے جان دیا. ہاں قرآن کے اوراق گواہ ہیں. شہید اپنے ہاتھ میں اٹھایا جائے گا, شہید جیسا ہو ویسا اٹھایا جائے گا, ہر جگہ جس جگہ پر اس کا خون پڑے وہ گواہی دے گی. عثمان تیری عظمت کو سلام کے تو اٹھے گا تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے گا. آیت بھی کون سی ہے؟ فصیت فی کہم اللہ, وہ سمیع العلیم. فصیت فی کہم اللہ, بس کہہ دیجیے ہم سب کے لیے اللہ کافی ہے. وہ سمیع العلیم, وہی سمیع اور بصیر ہے. اور گواہی کیا دے گی؟ کسی کی گواہی بدر کا میدان دے رہا ہے, کسی کی گواہی احد کی گھاٹیاں دے رہی ہے, اور عثمان کی گواہی قرآن کے اوراق دے رہے ہیں. قرآن تو انہوں نے نہیں پڑھی کلی انما بشر مثلکم. فرمایا سرکار کی جگہ پر تو بیٹھ ہی نہیں سکتا, اور صدیق اکبر سے وہ مماثلت تو نہیں کر سکتا, ان سے بھی برابری نہیں کر سکتا. تو فرمایا اس لیے میں سب سے نیچے بیٹھ گیا. تاکہ سرکار کے ساتھ مماثلت کا تو کوئی سرانی پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ نبی ہے، اللہ کے محبوب ہے، خلیفہ مطلق ہے، ہاں، لیکن شک یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید میں اگر عمر کی جگہ پر بیٹھوں، صدیق کی جگہ پر بیٹھوں، تو کوئی یہ کہے کہ شاید ان کا رتبہ بھی ویسا ہے، فرمایا نہیں، جہاں وہ پاؤں رکھتے میں وہاں پر بیٹھا، اس لیے کہ تاکہ پتا چل جائے وہ دونوں بڑی ذات والے تھے، میری جگہ وہاں ہے جہاں وہ پاؤں رکھا کر. یہ فرق بتایا، یہ ادب بتایا. سیدنا عثمان غنی نے
جی سب برابر ہے جی، ہم اہل حدیث ہیں،
یہ بخاری ہے،
ہم اہل حدیث ہیں. میں نے کہا اہل حدیث، ایسا اہل حدیث، ایسا جس کا ترجمہ بدتمیز کیا جائے، نالائق کیا جائے، بد اخلاق کیا جائے، اللہ اکبر. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. مسلمان وہ حدیثوں کا ماننے والا تو وہ ہوتا ہے جو سر ڈھانپ کر رکھتا ہے.
میں لیاری میں تھا تو قریب میں مسجد تھی، وضو خانے پر کنگھی رکھی ہوئی ہے، شیشہ رکھا ہوا ہے، بال بناتا ہوں.
آمین. میں نے کہا واہ جی، کشتی والا انداز خدا کے ساتھ.
میں نے کہا نماز میں آجیوں کی یہ کون سا انداز ہے، یہ کون سا انداز ہے، اور بال بنا کے خدا کے سامنے کھڑے ہو، اور جناب جو ہے کہ وہ سر تمہارا کھلا ہوا ہے اور خدا کے سامنے کھڑے ہو. ہم نے کہا با ادب با نصیب،
ہم اہل حدیث ہیں.
اور میں نے کہا ثابت کر سرکار نے حالت احرام کے علاوہ کبھی سرکار کی صلاۃ والسلام نے امامہ کو ترک کیا ہو. فاروق اعظم نے جواز کے لیے ٹوپی پہن کر نماز پڑھائی لیکن ننگے سر نماز نہ پڑھائی. ہاں، جو روایت کو پیش کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی میں یہ دیکھا کہ سردیوں کی راتیں تھی، سرکار نے چادر اوپر کی دی تھی، واضح نہیں ہو پا رہا تھا کہ اندر ہے کیا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امامے کے ساتھ نماز پڑھنا بخاری نے درجنوں حدیث ہے، سیاح نے درجنوں حدیث ہے، تمہیں میری تو ایک ننگے سر والی بات،
ہم نے حدیث ہے.
ہم نے کہا جس میں زیادہ مواد ہو وہ مانو گے، اہل حدیث ہو، اہل حدیث تو وہ تو زیادہ بات کو مانے. تین دن قربانی پر تواتر سے روایت موجود ہے،
چوتھے دن کریں گے.
میں نے کہا مجھے بتا بخاری میں پہلے دن کی فضیلت کیا ہے سب سے افضل،
کہاں.
میں نے کہا اس کے بعد سرکار نے فرمایا دوسرا دن، کہاں. میں نے کہا سرکار نے اس کے بعد فرمایا تیسرا دن، کہاں. میں نے کہا چوتھا دن کہاں. وہ فلانے 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 محدث نے شرح کی تھی، اس کا حوالہ تھا. ابھی ہم نے کہا تو کیا چونا لگا رہا تھا عوام کو کہ بخاری کا حوالہ لاؤ، جب بخاری میں سب لکھا ہوا تو امت میں فتنہ کیوں ڈالتے ہیں. تو ہاں، جب پہلا دن سب سے افضل ہے تو اس میں قربانی کرنا بات ختم، جب دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، جب تین دن پر ساری امت متفق ہے، چوتھے دن میں اختلاف ہے، تو مختلف چیز کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ فرقہ واریت ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور گویا کہ افادیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. تو یہ سراسر فساد ہے. عثمان غنی کے درس نے ہمیں یہ بتایا کہ با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. دعا کیجئے اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میرے بھائی یہاں تشریف لائے ان کے دل میں جو جائز مقصد ہے اللہ قبول فرمائے. آپ کی حاضری کی برکت سے اللہ مجھ سے آکار بدکار کی حاضری بھی قبول فرمائے. اللہ رب العزت آپ کے دریات بلند فرمائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سارے ثواب کے لیے بابا سے بلند میرے محبوب کی شان میں درود پاک پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچائیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا شفیعنا کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم دوران تقریب اس حساس اور معظم ذات پر ہم نے کلام کیا، زبان اگر کہیں سبقت کر چکی ہوگی تو ہم معافی کے خواہشگاہ ہیں. مولا کریم ہمیں سبقت لسانی سے محفوظ فرما، سبقت لسانی ہوئی تو معاف فرما. ہمارا مقصد صرف تیرے اسرار کا ذکر کرنا ہے، ان سے اپنے دلوں کو تازہ کرنا ہے، اور یہی بولی بولنا ہے، ان کے لیے یہی حسن ظن رکھنا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا. بول بالے ہوں میری سرکار، بول بالے ہوں میری سرکاروں کے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. ایک شیر صلاۃ والسلام کا کہا جائے گا، پڑھا جائے گا، تمامی حضرات